أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقا عاشقان حیدر کرار اور زادرانی امام مظلوم یہ عزاداری کا سلیقہ ہم نے اپنی ماؤں کی گود میں سیکھا ہے اور وہیں سے ہماری پرورش ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس رسم کو تردم حیات باقاعدہ ہم جاری رکھیں اور اللہ سے باقاعدہ دعا بھی کرنی چاہیے بہترین جگہ ہے اللہ کا گھر ہے مجلس حسین ہے کہ خدا تعالی ہمیں توفیق دے کہ روز بروز بہتر طریقے سے ہم اپنے اہل بیت کے پیغام کی اہل بیت کے میسیج کو دنیا تک پہنچائیں اور اہل بیت کے مقدر کی بہتر خدمت کر سکیں جس موضوع گفتگو زیر گفتگو رکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی علمی گزار کے اعتبار سے ہی آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں سے ہم بہت معذرت چاہتے ہیں جو جن لوگوں کے لیے کچھ باتیں دہرائی جاتی ہوں ممکن ہے کہ کہیں سنا ہو اور ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو مگر جس طرح نماز جماعت میں امام کو چاہیے کہ آزاد المعمومین کا لحاظ کریں یعنی پوری جو جماعت ہوتی ہے ان سب کا خیال کرنا پڑتا ہے لہٰذا اس طرح خطیب کو بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی عزادار یہاں پر شریک ہوتے ہیں سب کا لحاظ کریں اور اس میں اگر کسی کو اس طرح ممکن ہے بعض افراد کا ایک جذباتی ماحول ہوتا ہے بعض افراد بعض مسائل کو برداشت نہیں کر پائے کبھی کبھی میں خود آپ سے باہر ہو جاتا ہوں اور کربلا کے مسائل میں بھی ویسے کہ انسان تمام مسائل کو برداشت نہیں کر پائے گا پیارا خدا ہم لوگوں کو طاقت دے کہ ہم جب مسائل کو سنتے ہیں تو اس کو برداشت بھی کریں اور یقیناً یہ لطف ہے پروردگار ہے امام معصومین کا لطف ہے ہم پر ان کا کرم ہے کہ اتنے مسائل کو سننے کے باوجود ہم ابھی بھی زندہ ہیں یقیناً یہ خود اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے موضوع نہایت اہم موضوع ہے کربلا اور عصر حاضر ہم نے پہلے عرض کیا کہ کربلا ایک حقیقت ہے ایک داستان ہے کربلا گزشتہ نہیں ماضی نہیں بلکہ حال ہے اور مستقبل بھی ہے ہم نے عرض کیا کہ کربلا کو مادی نگاہ سے پرکھا نہیں جا سکتا بلکہ معنویت کے لحاظ سے اگر کربلا کو دیکھیں گے تو کربلا بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ہر انسان کربلا کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سمجھ سکتا ہے ورنہ اور بھی ایسے افعال اور بھی ایسے رخ کربلا کے ہیں تو ممکن آئندہ آنے والی نسلیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اور وہ لوگ بہتر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح قرآن کو بار بار تفسیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دو سال میں ایک مرتبہ تفسیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ علم جب خوش کرتا ہو جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، آسان میں نئی نئی باتیں آتی ہیں، قرآن بہتر سمجھنا آتا ہے، اسی طرح کربلا کو بھی بار بار تفسیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم رسم اعضا رکھتے ہیں ہر سال، اور سال بھر ہم رسم اعضا رکھتے ہیں، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب بھی ہم مجلس حسین آتے ہیں نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور یہ کربلا کا اس صدقہ ہے، کربلا کا تحفہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہمارا بچہ بھی اگر دوسروں کے بڑوں سے مذاکرہ کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، تو کامیاب میدان سے نکل کے آتا ہے۔ تو کربلا انسان کی ساخت اور انسان کی تخلیق سے الگ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر بہت دور چاہتا ہوں، اگر خدا چاہتا سب کی ہدایت کر دیتا تو خدا کے لیے کوئی غیر ممکن بات نہیں تھی۔ سب کو کون فائدہ، خدا جب کہتا کون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر خدا ارادہ کر لیتا کہ سب کے سب انسانوں کو ہدایت کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر خدا کا نظام ایسا نہیں ہے۔ خدا نے جہاں آدم کو خلق کیا وہاں پر شیطان کو بھی پیدا کیا تاکہ انسان کو چوائس کا حق ملے، اختیار جیسے عظیم نعمت ملے۔ اللہ نے تین طریقے کی مخلوق کو خلق فرمایا ہے۔ ایک وہ مخلوق جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے ملک ان کو قوے شہریہ سے دور رکھا، قوے غضب سے دور رکھا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، چاہیں گے بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ مخلوق جو ثواب یا نیکی کر ہی نہیں سکتے، حیوانات جن کو قوے عقل عطا نہیں کیا خدا نے، یعنی وہ حیوان کوئی چاہے کہ نیکی کرے وہ اس سے ممکن نہیں۔ یہ اور بات ہے، کچھ حیوان مستثنا ہو جاتے ہیں، انسانوں سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، مگر عموماً حیوان اس لیے خلق ہوا ہے کہ وہ بس قوۂ غضب اور قوۂ شہوانی کو استعمال کرے، قوۂ عقل اس میں نہیں سمایا خدا متعالی، تو نیکی کر بھی نہیں سکتا۔ اب ایک مخلوق اللہ نے یہ بھی خلق فرمائی جو دونوں چوائس رکھتی ہے، نیکی بھی کر سکتی ہے، برائی بھی کر سکتی ہے۔ اگر نیکیوں کی راہ اختیار کرے، ترقیوں کی زینوں کو طے کرتا ہو آگے نکل جائے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، اور اگر بستیوں کی طرف جانا ہے تو حیوانات سے بستہ بھی بن سکتا ہے۔ تو بس انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے ملک سے افضل بن جائے یا نہ چاہے تو حیوان سے بستر بن جائے۔ انا ہدینا سبیل، ہم نے ہدایت کے راستوں کو کھول کھول کے بتا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، تاکہ تم یا شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرو، چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو بس انسان کو چاہیے کہ سمجھے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جس طرف اسے جانا ہو ایک ٹارگیٹ مہیم کرے، مجھے کہاں جانا ہو۔ جب تک خود اپنی ذات کو نہ سمجھے، اس دنیا کو نہ سمجھے، جہاں اسے جانا ہے اس دنیا کو نہ سمجھے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، پروگرام نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا یہ خدا متعال کا لطف ہے، کرم ہے، فضل ہے خدا متعال کا کہ انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، پہلے ہادی کو خلق فرمایا، اس کے بعد انسانوں کو بھیجا، یعنی زمین کبھی بھی ہادی سے خالی نہیں رہی، رہبر سے خالی نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہتا ہو کہ پروردگار میں انتظار کرتا رہا، تیرا ہادی نہیں آیا، میں کیا کروں، نہیں، پہلے ہادی کو پیدا کیا، اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا تاکہ بہانا انسانوں کو سب ہو جائے، اور کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس ایک جو ہمارے ذہنوں میں بعض نوجوان پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد جناب پیغمبر اسلام، بہت تقریباً 500 سال، 570 سال کا فاصلہ ہے، تو اس دوران ہادی کون رہا؟ بھئی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اگر حجت خدا سے خالی نہیں ہے تو اس دوران جس کو دوران فطرت بھی کہتے ہیں، فطرت، دوران فطرت یعنی وہاں پر کیا ہوا ہے، تو اس دوران میں کون حجت خدا رہا؟ تو عزیزو ہمارے لیے مسئلہ بہت حل ہے، بالکل حل ہے۔ حجت خدا کے معنی کیا ہے؟ حجت خدا کے معنی یہ ہے کہ انسان اس اللہ کا ہادی بن کر آیا ہو اور زمین پر رہ رہا ہو، زمین کی بقا اس کے ذمہ ہوتی ہے، یعنی اس کے وجود سے زمین باقی رہتی ہے، اور ایسا کام وہ کر کے دکھا رہے جو عام انسان اس طرح کا کارنامہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، موجودہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حجت خدا۔ بھائی جب آپ نے سنا ہے، میں بس ایک مثال پیش کروں گا اور آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس اس سوال کا جواب دینا ہے کہ
زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ جائے، ہم حجت خدا کو پہچانے یا چاہے حجت خدا کو نہ پہچانے. جب ابراہیم نے آپ نے سنا کا شروع آپ ابراہیم نے کعبے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، 100 اونٹ جناب عبد المطلب کو اس نے اٹھا لیے. جناب عبد المطلب بحث کی لیے دار کعبہ، کعبہ کے انچارج پرسن متولی گئے ابراہیم کمانڈر کے پاس. وہ سمجھ رہا تھا کہ آئے ہیں اپنے 100 اونٹ واپس لے جانے کے لیے یا کعبے کو بچانے کے لیے. تو ظاہر سی بات یہ چونکہ یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے، پورے کعبے کا معاملہ ہے، پورے مکہ کا معاملہ ہے، یہ سردار مکہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اونٹوں کا مسئلہ ان کے لیے اہم نہیں ہوگا، تو مسئلہ ہوگا اہم کعبے کا ہوگا. تو ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ وہ کعبے کی بات کریں گے، مگر جناب عبد المطلب گئے اور انہوں نے کعبے کی بات نہیں چھیڑی. انہوں نے کہا میرے 100 اونٹ تمہارے لوگوں نے اٹھا لیے، میں چاہتا ہوں میرے 100 اونٹ مجھے واپس مل جائے. اس نے کہا 100 اونٹ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مل جائے گی، مگر تم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم کعبے کو بچانے کے لیے آئے ہو، کعبے کی بات لے کر آئے ہو. تو جناب عبد المطلب نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کعبے کا خدا موجود ہے، کعبے کا صاحب موجود ہے، جس گھر کا صاحب خانہ موجود ہے وہ بچا لے گا. میں چونکہ صاحب اونٹ ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے. جس کو جو گھر کا مالک ہو اس کو گھر کی فکر ہوگی. بھائی ظاہر سی بات ہے جناب عبد المطلب اس وقت نبی کا اعلان نہیں کیا تھا. اور قرآن میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء جو رسولوں کو ہم نے بھیجا بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. بعض نبی آئے ہیں پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے، بعض نبی آئے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، بعض نبی آئے اپنے قبیلوں کی ہدایت کے لیے، بعض نبی آئے اپنے گھر کی ہدایت کے لیے. جہاں تک کہ روایت کو ملتا ہے کہ بعض نبی آئے ہیں صرف اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس زمانے میں انسان کا گناہوں سے پرہیز کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا نبی جیسی طاقت کی ضرورت ہے، خدا نے بھیجا. تم خود اپنے ایمان کو بچا کے بتاؤ کہ تم بھی اس زمانے میں ایمان کو بچا سکتے ہو. تو جناب عبد المطلب کا ظاہر ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اپنی نبوت کا اعلان کیا ہو، مگر یہ تو ملتا ہے کہ دل کر رسول کو فضلنا بعضهم على بعض، اور یہ بھی ملتا ہے کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حجت خدا وہ ہے جو ایسا کام کر کے دکھائے جو دوسرے کرنے سے عاجز ہو. اگر عبد المطلب اور ان کا گھرانہ ایسا کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایسا کام دوسرے نہیں کر سکتے، تو مان زمین حجت خدا سے خالی ہو سکتی ہے. تو یہ ماننا ممکن نہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو سکتی، تو ماننا پڑے گا عبد المطلب اور ان کا گھرانہ حجت خدا. بہرحال تو عزیزان محترم، بس ایک بریکٹ میں ایک جملہ تھا، میرا موضوع یہ ہے کہ کربلا اور عصر حاضر، کربلا کو سمجھنا ہو تو اپنی زندگی کو سمجھنا ہوگا، زندگی کو سمجھنا ہو تو حیات پس از مرگ یعنی موت کے بعد والی حیات کو سمجھنا ہوگا. چونکہ مجموعہ ہے ہماری فلکر کا، ہم پہلے بھی کہیں تھے، میں نے عرض کیا ہے، چونکہ بہت سے لوگ آج پہلی بار شریف فرما رہے ہیں ان کے لیے میں دہرا دوں تاکہ خلاصہ ہو جائے کہ ہم پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری زندگی باقی رہے گی. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اپنے آبا و اجداد کے سر میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، اس دنیا میں آئے، برزخ میں جائیں گے، پھر قیامت میں ہمارا حضور ہوگا، وہاں پر ہم اپنے وجود کو ثابت کر کے دکھائیں گے. اور ایک مجموعے کا نام ہے عزیزان محترم کہ انسان اس مجموعے کا نام ہے کہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور آگے بھی زندگی ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اور بھی سفر کو طے کرنا ہے. بس انسان یہ سمجھنا ہے کہ دنیا اور دنیا کے بعد والے حصے کا رشتہ کیا. بس عزیزوں بہت توجہ چاہتا ہوں، جتنا اس دنیا میں مادیت سے ہم قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی مانویت سے دور ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ مادیت اور مانویت دونوں کو جب پرکھا جائے تو مانویت کا پرنا بھاری ہوگا، جتنا مادیت سے قریب ہوتے جائیں گے مانویت سے دور ہو جائیں گے. روایتوں میں ہے کہ جناب سلیمان نبی، سلیمان پیغمبر جن کی حکومت رہی ہے، روایتوں میں ہے کہ جنت میں انبیاء میں سے سب سے آخر میں جناب سلیمان کو انٹری ملی تھی. سب سے پہلے ہمارے نبی ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے، سب سے آخر میں جناب سلیمان کو انٹری ملی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سلیمان نے انبیاء کی فہرست میں، جناب سلیمان نے اس دنیا میں بہت کم تکلیفوں کو برداشت کیا، اس دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت میں سب سے آخر میں انٹری ملی. انبیاء کی فہرست میں سب سے آخر میں ملے گی. تو ماننا پڑے گا جتنا اس دنیا میں انسان مشکلات سے ہمکنار ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور اللہ کی عبادت کو باقاعدہ ہر حال میں انجام دیتا ہے, وہ اس کا مرتبہ وہاں پر افضل ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, اس کا مقام بلند ہوتا ہے. تو ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام, ہم نے دیکھا آپ کی زندگیوں میں اختیار رکھتے ہوئے بھی دنیا سے دوری کیا کی ہے. بھائی ایک آدمی اس کے پاس ہے کچھ نہیں, وہ استعمال نہیں کر رہا دنیا کی نعمتوں سے, محظوظ نہیں ہو رہا, تو یہ الگ بات ہے. اختیار رکھتے ہوئے بھی دنیا کو تین طلاق دے دیے ہیں تو ظاہر سے وہ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. ایمہ معصومین لہذا وہ سب سے عقل کل ہے, یعنی وہ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز کو جاننے والے ہیں. حکیم انسان دنیا کی نعمتیں جو حلال نعمتیں بھی ہیں اس کو استعمال سے انہوں نے پرہیز کیا. بھائی جو کی روٹی پہ اکتفا کیا مولا نے. جناب حافظ شیرازی اپنے اشعار میں بہت پیارا عنوان منتخب فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم نے جنت میں وعدہ کیا تھا کہ گندم نہیں کھائیں گے, جناب آدم نے جنت میں وعدہ کیا تھا کہ گندم سے پرہیز کریں گے, مگر میں نے وعدے کو نہیں نبھایا. علی نے تو وعدہ نہیں کیا کہ دنیا میں گندم استعمال نہیں کریں گے, مگر وعدہ نہ کرنے کے باوجود کبھی گندم کو استعمال نہیں کیا. بھائی علی کا مرتبہ آدم سے ملا کے دیکھیے, آدم وہ ہیں جو وعدہ کرنے کے باوجود جنت میں گندم کا استعمال کیا, مگر علی وہ ہے وعدہ تو نہیں کیا, وعدہ نہیں کیا کہ دنیا میں گندم کا استعمال نہیں کیا, اس کے باوجود دنیا کو چھوڑ دیا سوائے اطمینان نے زمین کے استعمال نہیں کیا. اور پھر آگے بڑھتے ہیں جب ہمارے جناب ابراہیم کا مرتبہ دیکھیے, جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, ٹھیک ہے, اللہ نے کہا تمہاری قربانی قبول ہو گئی مگر اس کو ہم نے ذبح عظیم میں بدل دیں گے. جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار کیا میری قربانی کتنی صلاحیت نہ تھی کہ ذبح عظیم میں بدل جائے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو زیادہ چاہتے ہو یا آخری نبی کو, تو جناب ابراہیم نے کہا میں آخری نبی کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہوں اس لیے کہ تو ان کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. ذرا معیار دیکھیے, آخری نبی کو میں مجھ سے زیادہ چاہتا ہوں. تو کہا رہے ابراہیم تمہاری قربانی کو ہم نے قبول کر لیا مگر ذبح عظیم نے اس لیے بدل دیا کہ وہ آخری نبی کی قربانی سب سے بڑی ہوگی, آخری نبی کی قربانی سب سے بڑی ہوگی. کب انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک قربانی کا, ایک بیٹے کی قربانی کا, مگر قربانی پوری نہیں ہوئی, اللہ نے قبول کر لیا قربانی کو, مگر جناب اسماعیل تو بچ گئے نا, واپس آ گئے نا, ان کے بدلے میں تو دنبا آ گئے نا, قربانی تو نہیں ہوئی, وعدہ کیا قربانی کا قربانی نہیں ہوئی, مگر حسین نے اپنی قربانی کا وعدہ کیا تھا, صرف اپنی قربانی کا وعدہ کیا تھا, 18 نوجوانوں کی قربانی کا وعدہ نہیں کیا تھا, پوری اولاد کی قربانی کا وعدہ نہیں کیا تھا. کہ اسی لیے ہم اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں اور ان کو انبیاء سب سے مانتے ہیں, اس لیے کہ انبیاء کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک وعدہ کرے تو وہ بھی پورا نہ ہو پائے, مگر ہمارے اماموں کا مرتبہ یہ ہے کہ وعدہ نہ کرنے کے باوجود اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یہ ہے اماموں کا کہ وعدہ نہ کرنے کے باوجود قربانیاں پیش کرتے جا رہے. تو عزیزو دنیا سے انہوں نے دوری کیا, زہد اختیار کیا, کیوں کہ دنیا کی حقیقت کو پہچان چکے تھے. بس ایک چھوٹی مثال عرض کروں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے, کہ بچوں کو ہم کھلونا پیش کرتے ہیں تاکہ بچے کھیلیں, ٹرک ہے یا ایروپلین ہے کھلونا, یا گاڑی ہے, اس شکل میں کھلونا پیش کرتے ہیں. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ٹرک ہے, یہی گاڑی ہے, یہی ایروپلین ہے, اس سے اس طرح بیہیو کرتا ہے, اس طرح اسے کھیلتا ہے, وہ یہی پلین ہے, یہی گاڑی ہے, یہی کار ہے, یہی ٹرک ہے, اسے خبر نہیں کہ اصلی ٹرک کچھ اور ہے, یہ اصلی نہیں یہ کھلونا ہے. تو عزیزو ہماری مثال اس دنیا سے بس وہی بچوں کی طرح ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہی ہے حقیقت, جبکہ یہ کھلونا ہے, یہ ٹیسٹ ہے. جب ہم وہاں پہنچیں گے جو حقیقت نعمت ہمیں ہمارے سامنے آ جائے گی تو معلوم ہوگا کہ وہ تو کچھ نہیں تھا. تو عزیزو وابستگی یہ بتا رہی کہ ہم حقیقت نعمت سے آشنا نہیں ہیں. خدا کی قسم ایک بہترین روایت ہے, معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد اسے کون کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی, خدا کی قسم ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا, ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا. کیوں ہم لڑا مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو مولا کے قریبی صحابی ہیں ان کی مثال دیکھیے. آپ انبیاء میں نے عرض کیا کہ جب انبیاء کی خدمت میں کچھ عرض کر رہے ہیں، انبیاء کے بارے میں کچھ عرض کر رہے ہیں، ان کی منقصد نہیں ہے، مگر مرتبہ کو جان لیں. میں نے یہ بھی حدیث پیش کر دیا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو ہر نبی کا اسٹیٹس اتنا اونچا نہیں ہوتا. ہمارے بعض صحابی رسول انبیاء سے، بعض انبیاء سے افضل تھے. شہداء کربلا تمام انبیاء سے افضل ہیں. میں یوں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سند ہے اس کے پیچھے، روایت میں ہے کہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جناب عباس کے بیٹے کو دیکھا کرتے تھے فوراً فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہے تمہارے باپ کہ جنت میں وہ مرتبہ پایا کہ یبتہو جمیع الشہداء، یعنی تمام شہداء خطہ کریں گے، رش کریں گے کہ عباس کا مقام کتنا اونچا ہے. شہداء شہداء تمام، جس میں شہداء بدر بھی ہیں، شہداء اور بھی ہیں، تمام شہداء رش کریں گے. تو کربلا کے شہداء کا برابری ایمان کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا. ہر نبی کا میں عرض کیا، روایت میں نے پڑھ کے بتائی کہ ہر نبی کا امتحان کربلا کے مسائل پر رونے سے ہوا ہے. جیسے نبی نے کربلا پر کریا کیا ان کا مقام بلند ہوا. کربلا ایک استثنائی چیز ہے، ایک استثنائی واقعہ ہے. تو عزیزو کہ نعمتیں، ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، جناب موسیٰ کے جسرے ملتا ہے کہ جب ملک الموت ان کی خدمت میں آیا کہا کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، انہوں نے کہا جانے کے لیے تیار نہیں تھے. جناب موسیٰ اس دنیا سے جانے کی تیاری میں نہیں تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کہاں سے قبض عبور کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کی دہن سے. اچھا، اس دہن سے میری قبض عبور کرے گا جس سے اللہ سے کلام کرتا تھا؟ ملک نے کہا ممکن نہیں. ملک ڈر گیا. بہرحال انبیاء کا مطلب ہے، انبیاء روایتوں میں ہے کہ انبیاء سے ملک الموت پہلے اجازت دیتے ہیں. عزیزوں اجازت دیتے ہیں جب ان کو قبض عبور کرنا ہو، اجازت دیتے ہیں. تو کہا اچھا ہاتھ میں قبض عبور کروں گا. تو جناب موسیٰ نے کہا ہاتھ سے، اس ہاتھ سے جو جس کو یدِ بیضاء کہا جاتا ہے، تجھے کیا مجال ہے اس ہاتھ سے میری قبض عبور کرے جس کو یدِ بیضاء کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا پیروں سے، چلو پیروں کے تھرو میں قبض عبور کروں گا. تو جناب موسیٰ نے کہا ان پیروں کے تھرو قبض عبور کرے گا جن پیروں نے کوہ طور پر قدم رکھا ہو اور جلوہ خدا کو دیکھا ہو. ملک الموت نے دیکھا کہ جناب موسیٰ بھی آنے کے لیے تیار نہیں. بارگاہ رب العزت میری درخواست کی، پروردگار میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا واپس آ جاؤ، جب موسیٰ تیار ہو تب ان کے قبضے کو کرنا. اس کو کہتے ہیں مرگ اختیاری، یعنی موت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. انسان نے اتنی صلاحیت عطا کر رکھا ہے کہ موت کو اپنے قبضے میں لے لے، جب چاہے اللہ کی ملاقات کرے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب قوم سے تھک گئے، اس لیے کہ قوم ایسی موسیٰ کو ملی کسی نبی کو نہیں ملی ہے. یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے، آپ دیکھیے ان کے اولاد ایسی قوم ہے کہ کسی نبی کو اتنی بدترین قوم نہیں ملی. قوم سے بہت بیزار ہو گئے. جناب عیسیٰ کو اپنا وصی بنایا اور کہا میرا پیچھا کوئی نہ کرے، میں چلا جاؤں. کہاں جا رہا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں. وہاں سے نکلے، جاتے 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 ایک زمانہ گزرا. راستے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر کھود رہا ہے. اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں قبر کھود رہا ہوں. اچھا میں بھی مدد کروں؟ جناب موسیٰ نے کہا میں بھی مدد کروں. کہا مدد کیجیے. تو دونوں مل کے قبر کو تیار کیا. جناب موسیٰ کے ذہن میں بات آئی کہ دیکھیں قبر میں جا کے بیٹھے دیکھیں کیا ہوتا ہے. قبر میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، خیال آیا کہ میں دیکھوں میرا مقام کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد میرا مقام کیسا ہوتا ہے. بس جیسے ہی جناب موسیٰ نے ارادہ کیا اور پروردگار سے دعا کی، پروردگار یہ پردے جو کائنات لگے ہوئے ہیں پردے ہٹ جائیں، مانویہ سامنے آ جائے، میرا مقام میں جنت میں دیکھ لوں. ظاہر سی بات ہے معجزہ ہوا، پورا مقام بہترین باغ، نہریں، اس طرح کہہ رہے ہیں نہریں باغ، پتہ نہیں وہ کون سی نہریں تھیں، ہماری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، اس لیے ہمارا ذہن مارتی ہے اور وہ مانوی نہریں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں. جناب موسیٰ نے دیکھا، ایک مرتبہ دل چاہا کہ وہاں پہنچ جائے. دیکھیے جناب موسیٰ جیسا نبی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، موت کے منہ میں جانا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس نے وہاں کی حالت کو اور اس کی وہاں کی حالت کی خبر نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی دیکھا کہ بہترین محل ہے، بہترین نہریں ہیں، بہترین باغات بعد جو شخص کھڑا ہوا تھا مالک الباب تھا اس کو حکم ہوا کہ ابھی وہ قبض کر لو. آگے جناب موسیٰ جب دیکھا اپنی آنکھوں سے نعمتوں کو جنت کو مقام میں تو کہا نہیں مجھے رہنا نہیں ہے مجھے جانا ہے وہاں. تو معلوم ہوا کہ ہم تو یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں وہاں کی خبر نہیں ہے وہاں کی خبر نہیں ہے. اتفاق سے ایسا ہی کچھ واقعہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت مشہور صحابی مولا یہ اللہ کی خدمت میں آئے اور خدمت میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ مولا اس دنیا میں میرا دل تنگ ہو چکا ہے. جو حالات دیکھا خلافت کا چھین جانا مولا کہنا تو غربت میں رہنا تمہیں گوارا نہ تھا. تو مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو جنت میں تمہارا مقام کیا ہے؟ کہا مولا کون ہے جو اپنا مقام نہ دیکھے جنت میں؟ مولا نے اشارہ فرمایا بہترین بابا محل میں کوئی ان کا مقام بھی نظر ہے. جناب مولا کہنا نے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا جابر جانا چاہتے ہو؟ تو جابر نے کہا مولا کیوں نہیں آپ اجازت دیں تو میں جاؤں میں. مولا نے کہا جابر تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے تمہیں میرے لال کی پہلی زیارت کرنی ہے امام باقر تک پیغمبر کا سلام تمہیں سنانا ہے تمہارا مقام محفوظ رہے گا اور اس سے بلند مقامات تمہیں ملیں گے. ایک زیارت جب تم نے کی میرے لال کی تو تمہارا مقام اتنا بلند ہو جائے گا جو یہ دیکھ رہے ہو اس کو بھول جاؤ. کہے جابر کیا چاہتے ہو ابھی جاؤ اس مقام کو یا اس سے بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جابر نے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں پورے بلند ترین مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اتفاق سے ایسا ہی واقعہ جناب سلمان پاس آئے خدمت نہیں کرتا مولا جی. مولا نے کہا سلمان اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا سلمان نے کہا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اشارہ ہوا جنت کا پورا سامان مہیا ہو جناب سلمان نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنے مقام کو. اب عزیزو دیکھیے ولایت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے امامت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے معیت امامت امام کے ساتھ رہنے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے سمجھنے والے جانتے ہیں جن کو عقل خدا نے دی ہے جن کو حکمت سے خدا نے نوازا ہے وہ جانتے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے. تو سلمان جانا چاہتے ہو؟ سلمان ایک مرتبہ جنت کے مقام کو دیکھا مولا کائنات کے چہرے پر نظر ڈالے کہا مولا آپ کے بنا میں کیسے جاؤں؟ کچھ نہیں ہے جو مقام امام کو پہچان دے. عزیزوں میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں جو معیت امام کو پہچان دے وہ جنت اس کے سامنے ہیج ہو جائے گی. تو عزیزوں ہم جو ماتم کرتے ہیں ہم جو عزاداری مناتے ہیں جنت کے لیے نہیں ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے جنت واجب ہے ہی. بھلا انسان پیغمبر کے احکام پر عمل کرے قرآن کے قرآن پر عمل کرے اور حسین کا ماننے والا جنت نہ جائے وہ تو ہے مگر ہم جنت اس وقت جائیں گے جب جنت میں بھی آزاد آ رہی ہو. ہم اس وقت جنت جائیں گے کیا جنت میں ہمارے امام کے ساتھ معیت کا شرف ہے. اس لیے ہم اپنے مرحومین کو یہی دعا کرتے ہیں نا ہم نہیں کہتے پروردگار نے جنت نصیب کر نہیں ہم کہتے ہیں پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جنت عطا ائمہ کے جوار ان کے پڑوس میں. تو عزیزو اگر دیکھا جائے ہمارا مقام کیا ہے تو ہم دنیا سے وابستگی کو چھوڑ دیں دنیا سے اٹیچمنٹ کو چھوڑ دیں اگر ہم دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہچانتے نہیں کہ ہمارے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد کون سی بڑی بڑی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. روایتوں میں ہے کہ چند ایسے اشخاص ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہوتی ہے. بھئی لوگ بات ہوتے ہیں جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اشتیاق جنت رکھتی ہے جو مشتاق ہوتی ہے جنت کی ان کو دیکھے ان میں سے ہیں سلمان. سلمان میں نہ رہے بھائی تمہیں نہیں کہا گیا سلمان معیت ولی خدا کا شرف پایا ہے ولی خدا حجت خدا اور امام وقت کا شرف معیت کا شرف پایا ہے سلمان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا اب جنت ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں اب وہ جنت کے مشتاق نہیں ہے جنت ان کے مشتاق. تو جو انسان کو اتنا بلند ہونا چاہیے معیت ولی خدا میں رہ کر ولی خدا کے آگے سامنے ادب کو تہ کر کے تو اتنی بڑی نعمتیں دیتی ہیں کہ دنیا تو کیا جنت بھی اس کے لیے ہی جھوٹ ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آئے گھر اپنی بیٹی کی, بیٹی کے چہرے کو دیکھا, کام کرتے کرتے تھک گئی ہیں, چہرہ سرد ہو چکا ہے. پیغمبر نے کہا اپنی بیٹی سے, اے فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل میرے ساتھ ہیں, اللہ کا پیغام لائے ہوئے ہیں, تم پر سلام سنا رہا ہے خدا متعال, اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے فاطمہ اللہ کے خزانے, اللہ کے خزانوں کے تمام دروازے اس کو تمہارے لیے کھل چکے ہیں, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں, تمام تر خزانوں کے دروازے اللہ کے کھل چکے ہیں. اللہ اکبر, کون کہہ رہا ہے؟ ایک نبی, اشرف الانبیاء, خاتم النبیین جبرائیل امین وحی پر موجود ہیں, اللہ کا پیغام سنا رہا ہے کہ تمام تر خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں, فاطمہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو اتنا مان لیتا ان کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے کافی ہوتا, مگر فاطمہ جو جانتی ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا. فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. فاطمہ کا جگر چاہیے, بھائی جبرائیل امین ہے, اللہ کا پیغام ہے, نبی خدا بول رہا ہے کہ مانگو جو چاہو. کہ نہیں, مجھے جس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, مانتی ہوں تو بس اس دنیا میں مجھے ایک حق مل جائے. فاطمہ بتاؤ, دروازے کھل چکے ہیں, خدا متعال اپنے دروازوں کو کھول چکا ہے, کون سا چاہیے؟ کہ مجھے میرے لیے کچھ نہیں چاہیے, میرے حسین کے رونے والوں کی شفاعت چاہیے, میرے حسین کے رونے والوں کی شفاعت چاہیے. دیکھا دنیا کے اندر سب کیا ہے؟ کچھ نہیں, جس کے لیے ہم بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا, کچھ نہیں. فاطمہ نے ٹھکرا دیا دنیا کو, پہلے بیٹھ, دنیا کو تین طلاق دے دی ہے, اتنی دور بھگایا کہ دنیا کبھی سوچ نہ سکے کہ اہل بیت کے قریب آ رہی. دنیا وہ ہے کہ جس کو اہل بیت کے ٹھوکریں ماری, بھگایا ہے دنیا کو. اے بے حیا دنیا, ہم سے دور ہو جا, ہم دنیا والے نہیں ہیں, ہمارا مقام تو وہاں پر ہے, ہمارا مقام بہت بلند ہے. عزیزوں میں کیا دامن وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے, اور آپ بھی ایک ایسے زہرا کے لال کا جس کو ہم غریب الغرباء کہتے ہیں, غریب الغرباء. کبھی مسائل تک نہیں پہنچا, دو چار باتیں غریب الغرباء کے سلسلے میں سن لیں, پھر اس کے بعد معرفت آنسو گرائیے گا. یقیناً یہی آنسو ہے جو ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ اس دنیا میں, آخر اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. ہماری مادی نگاہ نہیں سمجھ پاتی, یہ ظاہری عشق نہیں ہے. جب تک دل نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک عشق نہیں آئے گا, دل ٹوٹے گا تو عشق جائے گا. ولی خدا محیط ہے اس کائنات پر, وہ صرف آج نہیں دیکھ رہا ہے, وہ کل کو دیکھ رہا ہے, قیامت تک آنے والے واقعات کو دیکھ رہا ہے. ہر نبی کو پریشان یہی تھی کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے اس نبوت کو, اس ولی خدا کو. ہر ایمان کے ساتھ یہی پریشانی نہیں کہ دنیا والے ان کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں, ان کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں. لہذا حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں, حق والے اسی لیے کم ہوتے ہیں کہ حق کا سمجھنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت سٹرگل اور محنت کی ضرورت ہے. انسان اپنے جب تک باطنی صفات سے آراستہ نہ ہو, باطن کو اپنا پاک نہ کرے, اس وقت حق کو نہیں سمجھ سکتا. تو لوگوں نے اعتراض کیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی خدا کو نہیں سمجھ سکتے, نبی خدا کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اس صلح حدیبیہ میں ایک پوائنٹ تھا, اس میں لکھا تھا کہ جب بھی مکہ سے کوئی مشرک بھاگ کر آ جائے مدینہ, تو ذمہ داری رسول کی ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس کو واپس پلٹا دے, اور اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ چلا جائے تو ان کی ذمہ داری نہیں اس کو واپس پلٹا دے. تو اعتراض کرنے والوں نے بہت اعتراض کیا کہ یہ کیسا نن والا ہے, یہ تو شرم کی بات ہے ہماری کہ ہمارا سر جھک جائے گا, اس لیے کہ ہم متعہد ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے آدمی کو واپس پلٹا دیں, لیکن ہمارے آدمی کو واپس نہیں پلٹا دیں. تو پیغمبر نے کہا تمہاری نگاہیں آج دیکھ رہی ہے, میں کل کو دیکھ رہا ہوں, इसलिए पैगंबर ये समझा रहे थे कि देखो जो हमारी बल्ब से निकल के चला गया वो बेहतर के चला गया, उसकी हमारी हमें जरूरत नहीं। जो वहां से आया है मुसलमान हो गया है तो मुसलमान बनकर जब वापस जाएगा फिर इस्लाम की तबलीग करेगा, दोहरा फायदा मुसलमान को होगा। भाई मुसलमान नहीं समझ रहे थे इतराज़ बस सालों में अपने गले में रस्सी के फंदे को बर्दाश्त कर लिया, यहां तक कि कुछ शियों ने इतराज़ किया कि मौला क्यों आप खामोश क्यों है। मैं बोली ये खुदा जानता है कि खामोशी का क्या फायदा है, अगर खामोश ना होते तो इस असल इस्लाम का बदल क्रिश्चियंस रोम अहले रोम तैयार थे कि खलफशार और मुसलमानों के दरमियान वो फौरन हमला कर दें और असल इस्लाम को मिटा देते। पैगंबर ने कहा अली मेरे बाद में बहुत कठिन दौर से गुजरना होगा, गले में रस्सी का फंदा होगा मगर सब्र करना। दुनिया वाले देखते हैं कि मौला है कहना कि फातेह खैबर है फातेह खंदक है बदर हुनैन का फातेह है, वो अब क्यों खामोश हो गया। काली इसलिए खामोश है कि पैगंबर का इशारा है यानी तो खामोश रहना मालूम होगा कि असल इस्लाम बच गए। यहां तक रिवायतों में है कि जब मुसलमान जब शिया खुद चाहने वाले आए बहुत फोर्स क्या मौला को क्या मौला आप क्यों खामोश हैं वापस खिलाफत को क्यों नहीं ले लेते। मौला ने कहा ठीक है कल अपने सर को मुड़वाओ और तलवार लेकर आ जाओ देखें क्या होता है खिलाफत वापस ले लेंगे। तारीख एक बहुत अहम बात है, दूसरे दिन कौन आए सिर्फ चार सलमान अबू ज़र मिल्दार और ज़ुबैर। मौला कहना देखा चले जाओ अपने घरों को चार से खिलाफत वापस नहीं आने वाली है, अगर 72 होते तो मैं खिलाफत को वापस दे देता। अल्लाह ये तारीख है अहले सुन्नत की किताबों में ये दर्ज हुआ है लिखा हुआ है, अगर 72 होते तो मैं खिलाफत को वापस ले सकता। वली खुदा के जो कारनामे होते हैं हमारी समझ में नहीं आते, जमाना जब गुजरता है तो हमारे अजहान खुल जाते हैं और कुछ ऐसे आबाद ऐसे रुख भी होते हैं जो क्यामे क्यामत में हम नहीं समझ पाए। बाज रिवायतों में करबला के ऐसे रुख भी हैं जो आइंदा आने वाली नस्ल भी नहीं समझ पाएंगी। इमाम जब जहूर फरमाएंगे वो बताएंगे करबला के कौन कौन से आबाद है, करबला की फजीलतों को तमाम तक हम नहीं समझ पाएंगे। इमाम ही मासूम के कारनामों को समझा सकता है, इमाम भी इमाम के कारनामों को समझा सकता है। मंजिल आगे बढ़ी मुझे तेजी से आना आज मुनासिब है, मंजिल आगे बढ़ी मौला हसन ने भी सुलह की, लोगों ने इतराज किया शियों ने इतराज किया भाई आप क्यों सुलह कर लिया, मगर मौला हसन ने बताया देखो इस्लाम बीमार हो चुका है इस्लाम को ऑपरेशन की जरूरत है, मेरा काम यह है कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो मरीज को तैयार करो मुकदमा फराहम करो मेरे भाई हुसैन उसका ऑपरेशन करे। जब तक मरीज को तैयार ना किया जाए ऑपरेशन मुमकिन नहीं। कहीं सुल हसन और जंग हुसैन जहाज हुसैन ये दो एक ही चीज है जिस एक के बगैर दूसरा मुमकिन नहीं हो सकता। और हुसैन की तहरीर में भी लोगों ने इतराज किया कि तुम बच्चों को क्यों ले जा रहे हो औरतों को क्यों ले जा रहे हो। आज दुनिया समझ सकती है आसानी से दुनिया समझ सकती है कि बच्ची ने क्या कारनामा किया औरतों ने क्या कारनामा किया। अजीजो एक अजीब बात कहने जा रहा हूं, मक्का और मदीना जो मब्दा इस्लाम है इस्लाम वहां से शुरू हुआ है मक्के से मदीने से वहां शिया आसान नहीं हो रही है। शाम जहां पर अली और औलाद अली को रोज मिला लाइन पड़ी जाती थी कुर्बतन लिल्लाह मेंबरों से 70,000 मेंबरों से आज वहां पर अली और अल्लाह की आवाज गूंज रही है। अगर करबला की बीवियों ने अपना काम नहीं किया होता तो आज ये अजान सुनाई नहीं देती। इसीलिए सारी दुनिया टूट पड़ी है कि ये जो आवाज बुलंद हो रही है इसको दबा दो, दुनिया वाले नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सदा अली बिन वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाए क्यों, इसलिए कि सदा अली बिन वलीउल्लाह मजलूमियत की आवाज है और ये मजलूमियत की आवाज इंसानों को जरी बना देती है इंकलाब बर्पा कर देती है, ये मजलूमियत की आवाज है। मंजिल आगे बढ़ी चौथे इमाम रिवायतों में लिखा है कि करबला के बाद आइमे मासूमीन का बेताब लोगों के दिलों में पड़ गया गैरों के दिलों में गैर के इंतजाम करने के लिए करबला का दबदबा था। एक रिवायत मिलता है कि जब हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बादशाह तख्त ताकत सब कुछ है, वो जाता है इस्तलाम में हजरत अस्वद के लिए, काबे के अंदर जाता है ताकि हजरत अस्वद को चूमे, मगर लोग उसे ढकेल देते, मौका नहीं मिलता। इतने में क्या देखा देखने वालों ने कि मौला इमाम चहरम आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हैं, लोग रास्ता खुद ब खुद खोल देते हैं, इमाम आगे बढ़ते हैं, आसानी से हजरत अस्वद को चूमते हैं, और चूमने के बाद जब वापस आने लगते हैं तो एक शख्स खड़ा देख रहा होता है और पूछता है हिशाम ये कौन है, हिशाम जानते हुए ये इमाम है, कहता है कि मुझे नहीं मालूम। फरजदार वहीं पर खड़ा हुआ था, फरजदार ने कहा तुझे नहीं मालूम कि कौन है, मैं बताता हूँ कौन है। वहीं पर फिल बदा इतना बेहतरीन कसीदा पढ़ा है खुदा की कसम, कहने वालों ने कहा अरबी एक्सपर्ट एलोक्वेंसी के एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा कि अगर फरजदार के पूरे अशआर को एक तरफ रखें और इस कसीदे को एक तरफ रखें तो कसीदा भारी पड़ेगा। हिशाम तू नहीं जानता है कौन है, मैं बताऊंगा, ये वो है जो बदा का सरदार है, मक्के का सरदार है, मक्के की गलियां इसको अच्छी तरह जानती हैं, इसके कदमों की आहट को हराम जानता है, दिल जानता है, मक्का और मीना जानता है। कसीदा फिर बदा कसीदा पढ़ा कह कार पड़ गया करबला के बाद। वक्त ऐसा भी आया सुनहरी दौर इमाम पंचम को मिला, इमाम शीशम को मिला, काल बाबर काल सादिक तदवीर हो गई, फिर कह रहे लोगों ने इमाम हस्तों पर इतराज किया कि आप क्यों नहीं करबला लौटा करते, जालिम बादशाह है उसके खिलाफ आवाज क्यों बुलंद नहीं करते, आपने क्यों पूरे आलम तशय्यों को डाइवर्ट किया, ज्योग्राफी लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया और खुरासान का इंतखाब किया, साहिरी तौर पर खिलाफत विलायत हदी है मगर पैगाम में तशय्यो को पहुंचा रहे हैं, तशय्यो को पहुंचा रहे हैं, शिया के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। इमाम को हौसला होता है, इमाम जानता है कि आने वाली नस्लें इसकी लाज रखेंगी। आज दुनिया वाले समझ रहे हैं कि अगर दुनिया में एक बेहतरीन पायदार तशय्यो है, एक तशय्यो का मरकज है, तो इमाम रजा की कुर्बानियों का नतीजा, उनकी हिकमतों का नतीजा है। आज खुरासान से मशहद से कुम से तेहरान से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है, आज शियों का पैगाम दुनिया के सामने पहुंच रहा है, सारी दुनिया परेशान है कि जो कुछ तेहरान में फैसला किया जा रहा है दुनिया उसका जवाब नहीं ला सकता। खुदा की कसम ये आज का कारनामा नहीं है, ये इमाम हश्तों की हिकमतों का नतीजा है। फरिश्ते खुदा जो काम करता है वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए, क्या किया इमाम ने, विलायत अली को ठुकराया, मामून ने कहा नहीं तुम्हें खिलाफत के पोस्ट को कबूल करना है, उन्होंने कहा अगर खिलाफत में इंदिल्लाह है अल्लाह की जानिब से है तो तू तफवीज नहीं कर सकता, भला अल्लाह की जानिब से तो होता मिलता है दूसरों को देने के लिए नहीं होता, ये थोड़ी बादशाह होती है जिसको चाहे दे दे, अगर अल्लाह की जानिब से नहीं है तो फिर तू जो नहीं है वो चीज देगा क्या, जो चीज तेरे पास है नहीं उसको देगा क्या। मामून मजबूर उसने कहा कम से कम विलायत अहदी को कबूल कर लो, मौला ने कहा मैंने पैगंबर से सुना है, मेरे जब उनके बाद पैगंबर से हदीस नकल हुई है कि मैं तुझसे पहले इस दुनिया से गुजर जाऊंगा, जहर दवा से मुझे शहीद कर दिया जाएगा, तो विलायत अहदी का क्या माना है, तो उसने कहा नहीं हाल आपको मानना पड़ेगा। तो इमाम ने एक शर्त रखी, अजीज इस पर तवज्जो रखिए, शर्त रखी इमाम ने, क्या शर्त रखी इमाम ने, इमाम ने शर्त रखी मैं किसी मामले में दखालत नहीं करूंगा, तवज्जो है, मैं किसी मामले में दखालत नहीं करूंगा, इसका माने क्या है, मुझे आप कहिए यहां का इमाम जमात, मैं कहूंगा मैं कभी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कबूल कर लूंगा इमाम जमात मगर मैं कभी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इमाम जमात का पोस्ट है। इमाम ने अपनी हिम्मत से बता दिया लोग नहीं समझ पा रहे, यहां तक शियों ने इतराज किया, इमाम ने उस जाहिरी ओहदे के जरिए से डिबेट और मुबाहसा शुरू किया यहूदियों से, साहिबीन से, क्रिश्चियन से, सुन्नियों से, पैगाम शियों तक पहुंचा है। देखिए आप उस वक्त के हालात को देखेंगे तो खुरासान या सुन्नी ईरान शिया मेजोरिटी वोट नहीं था। इमाम के कारनामों ने आज यहां तक पहुंचाया कि 92% अबाउट 92% शिया पॉपुलेशन है। तो इमाम अपना काम उस वक्त किया जब लोग समझने से कासिर थे, तो इसलिए हम पाई गए थे वली ये खुदा, वली ये खुदा पर इतराज नहीं हो सकता, इसलिए हम आज भी देख सकते हैं, कल हम नहीं देख पाएंगे। उस शाह मोहम्मद इमाम तो क्या, इमाम की बहन ने भी निर्दान किया है, इंतखाब भी शहर ने भी इंतखाब किया है। आज शहर को सारी दुनिया आलम तशय्यो का मरकज बना हुआ है। ये वली खुदा की बेटी, वली खुदा की बहन, वली खुदा की फूफी, अस्सलामु अलैका या अम्मत वलीला, या बिन्त वलीला, या उख्त वलीला, इनकी आसमतें हम नहीं समझ पाएंगे। सो जितना भी हम कोशिश करें तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। सरे तस्लीम खम करना ही इसी में भला है। बस मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, मगर अब हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इमाम को कुर्सा देना, कौन से इमाम? इमाम जामिन, इमाम जामिन। जामिन के माने क्या है? शियों की नजात की जमानत इमाम ने ले ली है। इमाम रऊफ, रऊफ कहते हैं राफत रखने वाला, मेहरबान। इमाम ने इरशाद फरमाया जो भी हमारी जियारत के लिए आएगा कम से कम 3 मकामात पर हम उसकी मदद के लिए आएंगे। इन द तवातुर कुतुब, इन द हिसाब, इन द सिरात, जब नामे आमाल दिया जाएगा हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। जब पूरे सिरात तुम्हें गुजरता होगा हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। जब हिसाब का हंगाम होगा, हश्र का हंगाम होगा, तुम परेशान होगे, मगर हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। अजीजो मैंने आसानी से सुना दिया, आदेश आपने आसानी से सुन लिया, मगर गौर करें, इंसान जब सख्तियों में होता है, मुसीबतों में घिर जाता है, इधर उधर देखता है कोई आशना नजर आ जाए, कोई अपना मिल जाए, कोई मददगार मिल जाए। अजीजो रिवायतों में है कि सबसे कठिन मंजिल इंसान को वही है, 3 मकाम है, एक जब नामा आमाल दिया जाता है, दूसरा जब सिरात से गुजरना होता है, तीसरा जब हिसाब का वक्त होता है। सबसे कठिन मंजिल होती है इमाम रऊफ की। इतना रऊफ है, हम सियारत के लिए जाते हैं बस अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी जहमत होती है और आजकल वो जहमत भी ज्यादा जहमत नजर नहीं आती, मगर रऊफ कितना रऊफ इमाम है हमारा। कहा हम तुम्हारे उस वक्त काम आएंगे जब तुम मुश्किलों में घिर जाओगे, हम तुम्हें नजात देंगे। अजीजो एक वाकया मैंने आज ही किताब में मुताला कर रहा था, आज मैंने देखा कि आयतुल्लाह गुजरे हैं, हबीबुल्लाह उनका नाम था ईरान में, वो उनको इंकलाब से पहले की बात है कि हमेशा वो जब भी थोड़ा सा मौका मिला ज़ियारत के लिए चले गए मशहद, जब भी मौका मिला छुट्टी मिली चले गए ज़ियारत के लिए, गाड़ी मिल रही उस जमा 30-40 साल पहले के बाद गाड़ी मिली ना मिली जैसे भी हो पहुंच गए। उनका इंतकाल हुआ, उनकी शागिर्द ने ख्वाब में उनको देखा, शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद मोहतरम इतनी आप ज़ियारत के लिए इतने बार जा रहे थे, पूरी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए जा रहे थे, आपको कोई फायदा भी हुआ वहां? तो उन्होंने कहा क्या कहता है, खामोश हो जा, जितनी मर्तबा मैं इमाम की ज़ियारत के लिए दुनिया में जाया करता था उससे ज्यादा मर्तबा इमाम मेरी मुलाकात में आ चुके। इमाम मुलाकात के लिए आ चुके हैं, कितना रऊफ इमाम। अब ये रऊफ इमाम या जामे इमाम मदीने से निकल रहा है, मदीने से निकल रहा है, किस शान से निकल रहा है? आपने सुना है कर्बला में इमाम हुसैन ने जब बच्चे रो रहे थे विदा के मौके पर, बीबियां रो रही थी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया था बीबियों मत रो, मेरी बेटी सकीना मत रो, इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें रोना बहुत होगा, तुम्हें बहुत रोना होगा, मेरी हयात में ना रोना। मगर इमाम जामिन की ये सीरत है, अपनी जिंदगी में मदीने से रुखसत होते वक्त अपनी बहनों को बुलाया, अपने अहले खानदान को बुलाया, मेरे लिए गिरिया قبر پہ آئے, جنت البتی میں آئے, اپنے اقدار سے خدا حافظی کی روایتوں کے تحت بار بار نام آ رہے ہیں, جنت البتی بار بار نام جا رہے ہیں قبر رسول پر, اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں یہ میرا سفر آدمی سفر نہیں ہے, معمولی سفر نہیں ہے, یہ ایسا سفر ہے کہ جس کے بعد واپس کی نہیں ہے, واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا. امام رؤوف مدینے سے نکلے, روایتوں میں تھا کہ ان ظالموں نے ایسے راستوں سے امام کو گزارا جہاں امام کے چاہنے والے نہ ہوں, امام کو کٹھن راستوں سے لایا گیا, امام پہنچے, ایک وقت ایسا بھی آیا ماموں نے دیکھا کہ امام کا وجود ان سے برداشت نہیں ہو پائے گا, ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کو بلایا, جیسے امام کو ماموں نے بلایا امام نے اباسط تہراوی کو, جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں اباسط راستے میں جو قدم رام کا جاتے ہیں راستے میں جو سڑک پر جو مزار ہے اباسط تہراوی کی مزار ہے وہ خاص صحابی تھے مولا کے, اباسط تہراوی کو بلایا, اے اباسط میں اس وقت جب جا رہا ہوں دربار دیکھنا مشاہدہ کرتے رہنا, جب میں واپس آؤں گا اگر میری آواز میرے سر پر ہو تو مجھ سے کلام نہ کر.